الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس کائنات میں اللہ کی پیدا کی ہوئی جتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق گویا ایک جہان ہے، ایک دنیا ہے. جانوروں کی ایک دنیا ہے، چرند و پرند کی ایک دنیا ہے، درختوں کی ایک دنیا ہے، انسانوں کی اپنی ایک دنیا ہے، جناتوں کی اپنی ایک دنیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ہر دنیا کے لیے، ہر ہر جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نفع سب کو ہوا، لیکن چونکہ اللہ نے اس دنیا میں خیر اور شر کی دو الگ الگ طاقتیں بنائی، اور دونوں طاقتوں کی آپس میں شدید کشمکش ہے، اس لیے جب اتنا بڑا خیر وجود میں آیا تو شر کو پھیلانے والی طاقتیں بھی پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ متحرک ہو گئیں، اور انہوں نے اپنا زور لگانا شروع کیا. خیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی شخصیت بنائی ہے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور شر کے لیے اللہ نے جس بد نصیب انسان کو پیدا کیا ہے اسی کا تعارف ہے المسیح الدجال. مسیح کہتے ہیں تکلیفوں اور غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے والے کو، یہودیوں کو ایک مسیح کا اب تک انتظار ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اس مسیح کے آ جانے کے بعد ساری دنیا پر ہمارا غلبہ ہو جائے گا، ہماری حکومت ہو جائے گی، ہمارا اقتدار قائم ہو جائے گا. اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم سے اس مسیح کا اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا، حالانکہ اللہ کی طرف سے جس مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا وہ تو کب کے آ چکے ہیں. وہ تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مسیح بنا کر بھیجا تھا. لیکن یہودیوں نے اپنی بدنصیبی سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا نبی کیا ایک شریف انسان ماننے سے بھی انکار کر دیا, اور نعوذ باللہ ان کو حرام کی اولاد کہا اور سمجھا, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کی ناپاک سازشیں کی, اور اپنی دانش میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, وہ نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے نہ سولی پر چڑھا سکے, لیکن ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا. ایک انسان کو انہوں نے قتل کیا, اس کو سولی پر چڑھایا, اور یہ سمجھ کر کیا کہ یہی عیسیٰ ابن مریم ہے, حالانکہ وہ انہی کا بھیجا ہوا انسان تھا, انہی کا اپنا ایک آدمی تھا جس کو ان لوگوں نے بھیجا تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا پتہ لگانے کے لیے اور آپ کو پکڑنے کے لیے. عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا, اور اس آدمی کے چہرے میں حضرت عیسیٰ کی مشابہت پیدا کر دی. یہودیوں نے آ کر کے جب اس کو پکڑا اور وہ گڑ گڑانے لگا, میں تو تمہارا آدمی ہوں, مجھے کیوں پکڑ رہے ہو, مجھے کیوں مارنے کے لیے جا رہے ہو, میں تو تمہارا آدمی ہوں, تم نے مجھے بھیجا تھا. تو ان لوگوں نے ہنسی مذاق اڑانا شروع کیا, اچھا موت یاد آئی تو بھول گئے اپنی نبوت, اب موت نظر آ رہی ہے تو نبوت بھول گئے, بڑی بڑی باتیں بھول گئے, جھوٹ بولنے لگے, دھوکہ دینے لگے کہ ہم تمہارے آدمی ہیں. لے جا کر اس کو سولی پہ چڑھا دیا. اب پہلے تو چہرہ نظر آ رہا تھا, اب جب سولی پہ لٹکا دیا تو پیر نظر آنے لگے. اب جب پیروں کو غور سے دیکھا تو ارے یہ تو ہمارا آدمی ہے, اب ان کے لیے مسئلہ ہوا, یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ ابن مریم کہاں گئے, گھر تو بند تھا, نکلنے کا تو کوئی راستہ نہیں تھا, راستے کو تو ہم نے گھیرا ہوا تھا, ایک ہی راستہ تھا, اور اگر یہ عیسیٰ ابن مریم ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا. یہ مسئلہ یہودیوں سے آج تک حل نہیں ہوا. جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پھانسی دیے جانے کے قائل ہیں ان سے یہ مسئلہ آج تک نہیں ہوا. یہ سوال ان کے لیے ناقابل حل بنا ہوا ہے اور ہمیشہ کے لیے الجھن کا سبب بنا ہوا ہے کہ آخر دو میں سے کوئی ایک گیا کہاں. اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو حل فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنے پاس آسمان پر اٹھا لیا, یہ تمہارا آدمی تھا جس میں حضرت عیسیٰ کی مشابہت پیدا کر دی گئی تھی. یہودیوں نے اپنی بدنصیبی سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی کی, اور مسیح کی آمد کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اس دشمنی کے نتیجے میں ان پر اللہ کی لعنت مسلط ہوئی ہمیشہ کے لیے, اور اب وہ ایک جھوٹے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے کو المسیح الدجال کہا ہے. دجال کسی کا نام نہیں ہے, دجال ایک صفت ہے. المسیح الدجال کے معنی ہے جھوٹا مسیح. یہ شیطان کے ترکش کا سب سے خطرناک تیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے سب نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنوں سے ڈرایا, اور میں بھی تم لوگوں کو دجال کے فتنوں سے ڈرا رہا ہوں. کتنے خطرناک ہیں وہ فتنے کہ ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام نے ان فتنوں سے ڈرائے, اور یہ ہمارے لیے آزمائش کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو انہیں فتنوں کے زمانے میں پیدا کیا. کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے, کتنا بچنے کی ضرورت ہے. آپ غور کریں ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے ان فتنوں سے بچنا کتنا مشکل ہے. حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ تقریباً ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, اور ہر موبائل اس قدر گندگیوں سے بھرا ہوا ہے کہ تصور کرنا مشکل ہے. اب تو جگہ جگہ انٹرنیٹ کو عام کیا جا رہا ہے, جس کو عرف میں کہا جاتا ہے انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے. یہ انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے, یہ انٹرنیٹ کی مصیبت مہیا کی جا رہی ہے. مصیبت بنا ہوا ہے خاص طور سے نئی نسل کے لیے, نوجوان بچوں کے, پوری پوری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے. صرف آخرت کے اعتبار سے نہیں, صرف دینی اعتبار سے نہیں, دنیا کے کام کی بھی نہیں بچ رہی ہے نسلیں, دنیاوی اعتبار سے بھی نسلیں برباد ہو رہی ہیں, کمزور ہو رہی ہیں, ان کی طاقتیں ختم کی جا رہی ہیں, اور اس طرح ان کے اندر اللہ سے بیزاری, دین سے دوری, آخرت فراموشی پیدا کی جا رہی ہے. غفلت میں ان کو ڈبایا جا رہا ہے کہ ہر وقت ان کے دل غافل رہیں, بس وہ کسی نہ کسی لا یعنی اور فضول چیز میں الجھے رہیں, ہر اللہ کو یاد نہ کرنے پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, لیکن اللہ بڑے رحیم ہیں, کریم ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم فرمایا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت ہے کہ آپ نے رو رو کر اللہ سے مانگ کر اللہ کے خزانوں سے ایسی دوائیں لے کر, ایسے نسخے لے کر ہمیں عطا فرما دیے ہیں. اس فتنے کے زمانے میں بھی اگر ہم اپنے کو بچانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے. ایک اہم ترین نسخہ سورہ کہف, ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام, اور روزانہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کا اہتمام, اور اس کے ساتھ کثرت ذکر کا اہتمام. یہ دل غافل نہ ہونے پائے, ہر وقت اللہ کو یاد کریں, ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہے. یہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ ہے. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے, ہماری آنے والی نسلوں کی قیامت تک ان فتنوں سے حفاظت فرمائے. ابھی یہ فتنے گھٹیں گے نہیں, یہ تو روز بروز بڑھتے جائیں. ان فتنوں کو اپنے دوش پر آنے والے جو ذرائع ہیں وہ ہر آنے والی نسل کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں. پہلے 2G تھا, پھر 3G ہوا, پھر 4G ہوا, ان کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے, ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے. یہ ذرائع اپنے دوش پر ان فتنوں کو لے کر آ رہے ہیں, اور ہمارے گھروں میں, ہمارے جیبوں میں, اور ہمارے دلوں میں گھسنے کے لیے اپنے راستے بنا رہے ہیں. اللہ سب کی حفاظت. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے خزانے میں جو سب سے بڑی نعمت انسانوں کے لیے پیدا فرمائی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے. اور انسانوں کی آزمائش کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ پیدا کیا ہے جو ابلیس کے حوالے کر دیا گیا, ابلیس کی جھولی میں اس کے ترکش میں جتنے تیر ہیں خطرناک زہر میں بجے ہوئے, اس میں سب سے خطرناک تیر المسیح الدجال ہے. ابھی تو اس کے فتنے چل رہے ہیں اور اس کے آنے کا انتظار ہے, وہ بھی آنے کے لیے بے چین ہے, وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ وقت موافق ہو تو آئے. جو یہودی بہت شدت سے اس کا انتظار کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی. دنیا کو اس ایک آنکھ سے مانوس کرنے کے لیے پوری دنیا میں ایک آنکھ کا زبردست پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جگہ جگہ ایک آنکھ بنائی جا رہی ہے, ایک آنکھ بنائی جا رہی ہے. اس کے جسم پر بڑے بڑے بال ہوں گے, کھڑے کھڑے بال ہوں گے کانٹوں جیسے. ان بالوں سے انسانوں کو مانوس کرنے کے لیے اس زمانے میں کانٹوں کے جیسے کھڑے بال بنانے کا فیشن چلایا جا رہا ہے. دیکھ رہے نا, کیمیکل لگا کر کے, مسالے لگا کے بالوں کو کڑک ہے. اور آگے نہ معلوم کیا کیا ہوگا. اللہ خیر فرمائے, اللہ حفاظت. لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے کہ ان مولویوں کو ہر چیز سے الرجی کیوں ہوتی ہے. جتنے نئے نئے فیشن آ رہے ہیں, اصل میں مولویوں کو الرجی اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھے ہیں. سب لوگ پڑھ لیں تو سب کو ایسی الرجی ہو جائے, سب کو سمجھ میں آ جائے. جیسے کہیں گندا پانی پیا جا رہا ہو تو سب سے پہلے کون بے چین ہوگا لوگوں کو بتلانے کے لیے؟ ڈاکٹر بے چین ہوگا. لوگ ڈاکٹروں کے پیٹ میں پتہ نہیں کیوں درد ہوتا ہے. ڈاکٹروں نے طب کو پڑھا ہے, صحت کے اصول کو پڑھا ہے, اس لیے ان کو اندازہ ہے کہ ماحول کتنا خطرناک ہے. سب پڑھ لیں تو سب کو تکلیف ہونے لگے تو ڈاکٹر بتلائے. بس اللہ حفاظت فرماتا ہے. روز بروز دجال کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری رحمت ہے, لیکن عمومی طور پر انسانوں کے لیے اور خصوصی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والوں کے لیے روز بروز رحمت اور تکلیف اور مصیبت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں اور ان وجوہات کو ذرا توجہ کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امت اپنے پیغمبر کا تعارف ہوتی ہے. اس امت کا پہلا حصہ ہے جن کو ہم حضرات صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا تو تفصیل سے صحابہ کرام کا تعارف کرایا. گویا یہ پیغام دیا کہ امت تعارف ہوتی ہے اپنے پیغمبر کا. آپ دیکھیں سورۃ الفتح کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا تو ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب آپ کا تعارف کس طرح ہو رہا ہے؟ والذین معہ, اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے بہت سخت ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت رحم دل ہیں. تراہم رکعاً سجداً, تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں, کبھی سجدے کی حالت میں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں اور اللہ کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں. فضل کہتے ہیں عموماً ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ہماری جسمانی اور مادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، کاروبار کرنا، کھیتی باڑی کرنا، ملازمت کرنا، روزی کمانا، یہ ہے فضل. تو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ یہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اسی میں اپنی روزی کی برکت بھی تلاش کرتے ہیں، اور جب دنیا کا کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو وہاں بھی ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. دنیا کی محبت میں وہ کام نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں، بیوی کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے مجھے حلال روزی کمانی ہے، حرام سے بچنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. تو ہر وقت اللہ کی رضا ان کا مقصود ہوتا ہے. تو جب سوچیں جب وہ کاروبار میں اللہ کو راضی کرنے کی اتنی فکر رکھتے ہیں تو پھر ان کی عبادتیں کتنی اعلیٰ درجے کی ہوں، ان کے رکوع اور سجدے کتنے اعلیٰ درجے کے ہوں گے، ان کی نمازیں، ان کا ذکر، ان کی تلاوت، اس میں کیسا استغراق ہوگا، کیسا کھو جاتے ہوں گے وہ. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کا یہ تعارف تورات میں ذکر ہوا ہے، ان کا یہ تذکرہ تورات میں آیا ہے. ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے، کزرع اخرج شقہ، کہ وہ ایک ایسی کھیتی ہوں گے جس کے پودے، جس کے اکھوے شروع میں بہت کمزور ہوں گے. فآزرہ، پھر اس میں ذرا طاقت آ جائے گی. فاستغلظ، پھر وہ درخت ذرا موٹا ہو جائے گا. فاستوى علی سوقہ، پھر بغیر کسی سہارے کے اپنی ذات سے کھڑا ہو جائے گا، اپنے تنے پر کھڑا ہو جائے گا. یعجب الزراع، کسان کو بڑی خوشی ہوگی اسے دیکھ کر. یہ حضرات صحابہ اکرام کی جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جو نافرمان ہیں وہ ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر جلیں. اور واقعی صحابہ اکرام کو دیکھ کر نافرمان اس زمانے میں بھی جلتے تھے، آج بھی جلتے، جب تک دنیا باقی رہے گی جلیں گے، اس لیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی. تو آپ دیکھیں یہ صحابہ اکرام کا تعارف ہو رہا ہے. صحابہ اکرام اس امت کا پہلا حصہ ہے. اور بات کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف سے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں، امت رسول کا تعارف ہوتی ہے. اس زمانے میں ہم اور آپ اور پوری دنیا میں بسنے والے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے. اب بتلائیں ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے حضور کا اچھا تعارف پیش کر رہے ہیں یا برا تعارف پیش کر رہے ہیں؟ ہماری جہالتیں، ہماری خیانتیں، ہمارا جھوٹ، ہماری دھوکے بازی، ہماری سستی اور کاہلی، ہمارا کام نہ کرنے کا مزاج، ہماری بدعنوانیاں، یہ سب تعارف ہیں. ایک عام انسان تو یوں سمجھتا، اچھا ایسی امت بنائی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کب تک اللہ اس کو برداشت کرتے رہیں گے کہ اللہ کے رسول کا غلط تعارف ہوتا رہے.
اگر لکھنے والے سے کوئی غلط حرف بن جائے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اسے کاٹتا ہے، وہ اس پر کوئی مسالہ لگا کر، پہلے زمانے میں تو ٹائپ رائٹر سے لکھا جاتا تھا، یاد ہے ہم کو، جب غلطی ہو جاتی تھی تو پھر اس پر وائٹنر لگاتے تھے اور پھر سے اس پر ٹائپ کرتے تھے، یعنی حرف غلط کو مٹایا جاتا ہے۔ اور یہ مقولہ ہے، اردو کا محاورہ ہے، کسی کو ختم کرنے کے لیے، کسی کو مٹا دینے کے لیے کہتے ہیں اس کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ اب اگر امت اپنے رسول کا غلط تعارف پیش کرے گی تو اس کو بدلنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ امت کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا انداز بدل لے، اپنا طریقہ بدل لے، اپنا طرز عمل بدل لے، اپنا عمل اور کردار بدل لے، اور اگر نہ بدلے تو پھر اللہ کی طرف سے دوسرا فیصلہ ہوتا ہے کہ اب ان کو ہٹاؤ، ان کی جگہ پر ایسے لوگوں کو لاؤ جو ہمارے محبوب کا، ہمارے نبی کا صحیح تعارف انسانوں کے سامنے پیش کرے، جو حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں وہ ہمارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے۔ مجموعی طور پر ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب جگہ اللہ خیر کا معاملہ، لیکن ہم میں سے ہر شخص ایمانداری کے ساتھ اپنا جائزہ لے اور دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے دن کیسے گزر رہے ہیں، میری راتیں کیسی گزر رہی ہیں، زندگی کے جو الگ الگ شعبے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، میری زندگی کے وہ تمام شعبے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنے یا نہیں بنے؟ نہیں بنے، اور اگر ہم کو بنانے کی فکر بھی نہیں ہے تو پھر ہمارے کلمہ پڑھنے کے معنی کیا ہوئے؟ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے معنی کیا ہوئے؟ کیا یہ کلمہ صرف زبان سے پڑھنے کے لیے آیا؟ یہ کلمہ تو زندگی بنانے کے لیے آیا، عمل اور کردار کو بنانے کے لیے، اس لیے میرے دوستو اس کی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول کو نہیں، ہم کو ضرورت ہے، یہ ہماری اپنی ذاتی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف بنے، جیسا بنانا چاہا ہے اپنی امت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق، ہم ایسا بننے کی کوشش کریں۔ بندے اور بندوں کا کام ہے نیت کرنا اور قدم اٹھانا، آگے اللہ مدد فرما دے، آگے اللہ تعالیٰ بہت مدد فرما، غیب سے ایسی مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا ہوتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، لیکن مدد اسی وقت آتی ہے جب کوئی بندہ ہمت کر کے، ارادہ کر کے پہلا قدم اٹھاتا ہے، جب تک وہ پہلا قدم نہیں اٹھاتا اس وقت تک مدد نہیں۔ جیسے ایک آدمی کو سفر کرنا ہے، دونوں پیروں سے اچھل کر جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، اڑ کر جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، لیکن اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلا قدم خود اٹھانا پڑتا ہے، دوسرا اللہ اٹھوا دیتا ہے۔ جیسے ہی اس نے پہلا قدم اٹھایا، اللہ کی مدد آئی، سفر شروع ہو گیا، بڑھتا جاتا ہے، جب تک نہ رکے چلتا رہے گا، اگر مسلسل چلتا رہے دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ، بڑے بڑے فاصلے طے ہو جائیں گے، بڑی بڑی دوریاں قربت میں بدل جائیں گی۔ جو دنیا کے حالات ہیں ان کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط تعارف بنے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ہی کو ہٹا دیا جائے، ہم اپنی زندگی سے بدعمالیوں کو ہٹا دیں، ہم اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانیوں کو ہٹا دیں، اور ہم اپنی زندگی بدل لیں، سچی توبہ کر لیں، اللہ سے اپنا رشتہ درست کریں. اور اللہ کے فضل سے جس طرح ہم مجمع میں لوگوں کے سامنے اپنے کو گناہوں سے بچاتے ہیں، صرف اللہ کے ڈر سے تنہائیوں میں بھی گناہوں سے بچنے لگے. اب تو تنہائیوں کی حفاظت کا اللہ کے ڈر کے سوا دوسرا کوئی ذریعہ بچا ہی نہیں. پہلے تو انسانوں کو تنہائیوں کے گناہ کرنے کے لیے چل کر جانا پڑتا تھا، کچھ مخصوص مقامات پر جانا پڑتا تھا جہاں لوگوں کی نگاہوں سے بچنا آسان نہیں ہوتا تھا. اب تو اس زمانے میں سخت آزمائش اور امتحان ہے کہ تنہائیوں کے گناہ سب سے زیادہ آسان ہو گئے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی بچ جائے، اور یہ اصل میں ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ باہر جو ہم بڑے نیک اور شریف بنے پھرتے ہیں، یہ اللہ کے ڈر سے یا مخلوق کے ڈر سے؟ جو مخلوق کے ڈر سے شریف بنتا ہے وہ تو شرک کر رہا ہے. ڈرنا چاہیے تھا اللہ سے، مخلوق سے ڈر رہا ہے. تو اس کا امتحان ہوتا ہے تنہائی میں جانے کے بعد، واقعی اگر اللہ کا ڈر ہے، واقعی اگر اللہ کا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، جس کو قرآن نے ایمان بالغیب کہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اس وقت چونکہ ہر طرف کفر اور شرک کا ماحول تھا، کفر اور شرک کا غلبہ تھا، مکہ مکرمہ میں تو خیر کسی کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ اپنے کو مسلمان کہتے، زبان سے کہنا بھی مشکل تھا، ورنہ اتنا مارا جاتا، اتنی مصیبتیں آتی، حالت خراب. مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد چونکہ اوس و خزرج کا بڑا حصہ ایمان میں داخل ہو گیا تھا، اس دونوں خاندان کے اکثر افراد مسلمان ہو گئے تھے، اب تو بچے کچھ تھے. ان کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ بظاہر اپنے کو مسلمان کہیں، لیکن وہ صرف اپنے خاندانوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے اور ان میں اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرنے کے لیے اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یا واقعی ان کے دل پہ بھی ایمان ہے؟ اس کا امتحان ہوتا تھا جب ان کی ملاقاتیں تنہائیوں میں اپنے لوگوں میں ہوتی تھیں، یا منا یا یہودیوں میں ہوتی تھیں، یا باہر کے آئے ہوئے نمائندوں میں ہوتی تھیں، تب پتہ چلتا تھا کہ ان کے دل کے اندر تھی. اگر واقعی دل میں اللہ کا خوف ہوتا تھا، دل میں اللہ کا یقین ہوتا تھا، تو وہاں بھی وہ وہی کہتے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے، جو دوسرے اپنے رشتہ دار ایمان والوں کے سامنے کہتے تھے، ورنہ وہاں کچھ اور کہتے. جیسا سخت امتحان اس زمانے میں تھا، ایسے ہی سخت امتحان یا اس سے کچھ زیادہ امتحان اللہ نے اس زمانے میں پیدا کر دیا کہ ماشاء اللہ مسجد میں نمازی ہیں، لوگوں کے سامنے بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، دل میں اللہ کا یقین ہے یا نہیں، اس کی آزمائش ہوگی تنہائی. اب پتہ چلے گا واقعی اگر یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں تو پھر وہاں بھی انسان گناہ سے بچے گا، اور اگر یقین نہیں اللہ کے دیکھنے کا تو پھر وہاں دیکھے گا کوئی نہیں دیکھ رہا، سوائے دیواروں کے کوئی نہیں ہے، پردے بھی پڑے ہوئے ہیں، کھڑکیاں بھی بنے ہیں، بس جو چاہو کر لو. ایمان بالغیب کا امتحان. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر اللہ پر ایمان رکھنے والے مشرک ہوتے ہیں، اکثر اللہ کو ماننے والے مشرک ہوتے ہیں. یہ مرم دے یہ یہی ہے شرک اندر کا چھپا ہوا، کہ ان کی دینداری لوگوں کے دکھانے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے نہیں. کیسی جگانے والی ہے یہ آیت، کس قدر ڈرانے والی ہے. ہم اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے دل کا کیا. تو کب تک اللہ تعالیٰ برداشت کریں گے؟ اللہ خیر فرمائے، رحم فرمائے، ایسا نہ ہو کہ آج دوسروں کی باری ہو کل ہماری باری آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں جو خیر وجود میں آیا اس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اور دجال کو آخری حد تک چھوڑ دی ہوئی ہے. وہ تو اپنا پورا زور لگائیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں مسلمان دو طبقوں میں بڑھ جائیں گے. ایک بڑا طبقہ تو وہ ہوگا جو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط تعارف کرا رہا ہوگا، اپنے رویش اور اپنا طریقہ بدلنے کو تیار نہیں ہوگا، تو اللہ اس کو سزا دیں گے اور اس کو ختم کریں گے. اور ایک چھوٹا طبقہ وہ ہوگا جو شر کی ان طاقتوں کا اللہ کے لیے مقابلہ کر رہا ہوگا اور اس راستے میں آنے والی ساری تکلیفوں کو برداشت کر. ان کے لیے تو وہ اجر و ثواب ہے، وہ اجر و ثواب ہے جو اجر اور جو ثواب اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے مقدر فرمایا. دنیا میں چونکہ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کی صحبت نہیں پائی ظاہر میں، اس لیے وہ صحابی تو نہیں ہو جائیں گے، لیکن اس امت کا وہ طبقہ جو محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو بالکل پاک و صاف کر کے شیطان اور دجال کی طرف سے آنے والی ان تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہوگا اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اور اللہ کے پیغام کو صحیح شکل و صورت میں محفوظ رکھنے اور بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہوگا، ان کو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی روحانی فیض حاصل ہو رہا ہوگا جس طرح حضرات صحابہ کرام کو حاصل ہوتا ہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بارش کے سلسلے میں یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ اس کا پہلا قطرہ زیادہ اچھا یا آخری، اسی طرح میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ میری امت کا پہلا حصہ زیادہ اچھا یا آخری. اللہ، لیکن سمجھیں پہلے حصے کے افراد متعین ہیں، آخری حصے کے افراد متعین نہیں ہیں، اس لیے ہمیں فکری اور نظری طور پر بھی یہ بات سمجھنا چاہیے. ہم متعین کر کے نہیں کہہ سکتے فلاں فلاں فلاں، لیکن پہلے حصے کے افراد بالکل متعین ہیں، وہ ابو بکر ہیں، وہ عمر ہیں، وہ عثمان ہیں، وہ علی ہیں، وہ طلحہ ہیں، وہ زید ہیں، وہ عبید ہیں، وہ خباب ہیں، وہ صہیب ہیں، وہ سلمان ہیں، اور وہ ہزار ہزار افراد ہیں جن کو صحبت ملی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ طبقہ متعین ہے، یہ طبقہ متعین نہیں ہے، لیکن اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ ان میں مجھے بھی شامل کر دیجیے، میری نسلوں کو بھی شامل کر دیجیے. اور پھر اللہ تعالی کے دیے ہوئے علم کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی شر کو، فتنے کو، ظلم کو، ناانصافی کو اس دنیا سے مٹا دیں گے اور اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے، اور اس کے لیے اللہ تعالی اپنے انہی بندوں اور بندیوں کی محنتوں کو اور قربانیوں کو قبول فرمائیں گے جنہوں نے اللہ کی خاطر ہر تکلیف برداشت کی ہوگی. اور پھر حضور فرماتے ہیں پھر تو اس دنیا میں زندگی بڑی مزیدار ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد جب اس دنیا سے شر کا خاتمہ ہو جائے، جب جھوٹ اور فریب کا خاتمہ ہو جائے، جب دھوکے بازیوں کا خاتمہ ہو جائے، جب باطل عقائد کا خاتمہ ہو جائے گا، صلیب توڑ دی جائے گی، خنزیر کو ختم کر دیا جائے گا، تو پھر فرمایا پھر 7 سال اس دنیا میں ایسے مزیدار گزریں گے کہ پوری دنیا میں کوئی دو انسان ایسے نہیں ملیں گے جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی بغض ہو، کوئی عداوت ہو. نفرتیں ختم ہو جائے گی، بغض اور عداوت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. اور حضور نے مزے لے کر, صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا تذکرہ فرمایا تو آپ کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا, آپ مزے لے کر فرمانے لگے کتنا مزہ آئے گا ان دنوں میں, کتنی اچھی ہوگی وہ. اور جن لوگوں کو اللہ تعالی حالات کے مقابلے میں جمنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کا حشر قیامت کے دن حضرات صحابہ کرام کی معیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میرے دوستو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن گیا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس رحمت کو ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں داخل کریں اور اپنی زندگیوں کو 100% سنت اور شریعت کے مطابق بنائیں. غفلت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, غفلت کو ہم دور کریں. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھا چلتا پھرتا خوبصورت ترین تعارف بن جائے, انشاءاللہ یہ تعارف دنیا میں عمومی طور پر اور اس ملک میں خصوصی طور پر عمومی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.